نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، الله تعالى شأنه إرشاد فرماتے ہیں يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اے ایمان والو، تم اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور بچو. تقوی والی زندگی گزارو. متقی بن کر رہو. اللہ تعالی شانہ کی ہر نافرمانی سے دور رہو، چاہے وہ نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کی معیت میں رہو، سچوں کے ساتھ رہو. صادقین کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو. صادقین کی معیت میں رہو، سچوں کی معیت میں رہو. اب یہ صادقین کون لوگ ہیں جن کی معیت میں، جن کے ساتھ رہنے کا، جن کی صحبتوں میں وقت گزارنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے؟ تو قرآن مجید میں دوسری جگہ پر حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. صادقین کون ہے؟ متقین، تقوی والے لوگ صادقین ہیں. جو صادقین ہیں وہی متقین، جو متقین ہیں وہی صادقین. گناہوں سے ڈرنے والے لوگ، گناہوں سے بچنے والے لوگ، گناہوں سے دور رہنے والے لوگ. حتی الامکان تو وہ گناہ کرتے ہی نہیں، اور اگر کسی وقت تسویل نفسانی، تسویل شیطانی سے وہ کسی گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. ان کے دلوں میں جو تقوی کا نور ہوتا ہے وہ انہیں توبہ پر، فوراً توبہ کرنے پر مجبور کرتا ہے. دوسری جگہ پر متقین کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں حق تعالی شانہ نے، الذین ينفقون فی السراء والضراء. تنگی کی حالت میں، خوشی کی حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، نیک کام کرتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. جب ان سے بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، جب وہ گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو چونکہ ان کا دل اللہ تعالی شانہ کی یاد کا مرکز ہوتا ہے، ذکر اللہ فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے. تسویل نفسانی تسویل شیطانی کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے اللہ جل جلالہ وعمنوالہ کی یاد سے غفلت ہو جاتی ہے، وہ گناہ ہو جاتا ہے. گناہ ہوتے ہی پھر حق تعالی شانہ کی یاد ان کے دل دماغ پر مستولی ہو جاتی ہے. فاستغفروا لذنوبہم، وہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یہ بھی تقوی کا حصہ ہے. متقین گناہ کرتے ہی نہیں، کبھی کبھار گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. وہ شب قدر شب برات کا انتظار نہیں کرتے، عمر حج کا انتظار نہیں کرتے، جمعے کا انتظار نہیں کرتے، تہجد کے وقت کا انتظار نہیں کرتے. آنے والی نماز کا انتظار نہیں کرتے، فوراً توبہ کر لیتے ہیں. تو صادقین کون ہیں؟ جن کے ساتھ ہمیں رہنے کا حکم ہوا، جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا حکم ہوا، جن کی صحبت کو اختیار کرنے کا حکم ہوا، جن کی معیت میں وقت گزارنے کا حکم ہوا، متقین. اور متقین کون ہیں؟ جو گناہوں سے ہمیشہ دور رہتے ہیں، چھوٹے گناہ سے بھی بڑے گناہ سے بھی. ان کے دل دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ گناہ صغیرہ ہے، کیا حرج ہے، نہیں. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی عقل مند ایسا آپ نہیں پائیں گے جو یہ کہے کہ یہ چھوٹا بچھو ہے، بڑے بچھو سے تو بچنا چاہیے، یہ چھوٹا ہے. نہیں، چھوٹے سے بھی بچتا ہے، بڑے سے بھی بچتا ہے، بڑے سانپ سے بھی بچتا ہے، چھوٹے سانپ سے بھی بچتا ہے، آگ کے شعلے سے بھی بچتا ہے، آگ کی چنگاری سے بھی بچتا ہے. اس سے کہ نتیجہ دونوں کا ایک. بڑے بچھو کا نتیجہ فوراً ظاہر ہوگا، بڑے سانپ کا نتیجہ فوراً ظاہر ہوگا، شعلے کا نتیجہ فوراً ظاہر ہوگا، چنگاری کا کچھ دیر کے بعد، چھوٹے بچھو کا کچھ دیر کے بعد، چھوٹے سانپ کا کچھ دیر کے بعد، مگر نتیجہ وہی ہوگا، تباہی. تو صادقین جو ہے، صادقین یہی متقین ہیں. اور متقین کا دوسرا نام ہے اولیاء. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. غور سے سنو، اللہ کے اولیاء، اللہ کے خاص دوست جنہیں ولایت خاصہ حاصل ہوئی ہے، یہ جو ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ موت کے وقت، نہ قبر میں، نہ حساب کے وقت. ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. بظاہر وہ غم کے نقشوں میں گھرے ہوئے نظر آئیں گے، خوف کے نقشوں میں گھرے ہوئے نظر آئیں گے. غار ثور میں خوف کا نقشہ تھا، احد کے میدان میں خوف کا نقشہ تھا، بدر کے میدان میں خوف کا نقشہ تھا. بظاہر وہ خوف کے نقشوں میں گھرے ہوئے نظر آئیں گے، غم کے نقشوں میں گھرے ہوئے نظر آئیں گے، مگر ان کے دلوں کو خوف یا غم چھوئے گا نہیں. حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء کے دلوں کو اللہ تعالی شانہ غم پروف بنا دیتے ہیں، غم پروف. ان کے دلوں میں غم داخل نہیں ہو سکتا. حضرت یہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان جو اللہ تعالی شانہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، اس میں اگر یہ قدرت ہے کہ وہ واٹر پروف گھڑی بنا سکے کہ اس گھڑی کو اگر پانی سے بھری ہوئی بالٹی میں ڈال دو اور ایک گھنٹے کے بعد نکالو تو اس گھڑی کے اندر ایک قطرے کا قطرہ پانی بھی اندر داخل نہیں ہوگا. تو انسان جو اللہ تعالی شانہ کی ایک ادنا مخلوق ہے, اگر اس میں یہ قدرت ہے کہ وہ واٹر پروف گھڑی بنا سکے تو کیا خالق کائنات میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ کسی کے دل کو غم پروف بنا دے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو متقین ہیں وہ اولیاء, جو صادقین ہیں وہ متقین, جو متقین ہیں وہ اولیاء, جو اولیاء ہیں وہ متقین, جو متقین ہیں وہ صادقین, جو متقین ہیں وہ صادقین, جو صادقین ہیں وہ اولیاء. یہ ایک ہی جماعت کے تین الگ الگ نام ہیں. یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو رہی ہے کہ صادقین کا کیا معنی ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, تم سچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو, یعنی تقوی والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو, یعنی اللہ کے ولیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو. اب اس آیت میں تین حکم ہیں, دو حکم ہیں اور تین باتوں کی طرف اشارہ ہے. یا ایہا الذین آمنو, اے ایمان والو, پہلی بات ہے ایمان. اتقوا اللہ, دوسری بات ہے تقوی. وکونوا مع الصادقین, اور تیسری بات ہے تقوی والوں کے ساتھ رہو, تقوی والوں کی صحبت اختیار کرو, ولیوں کی صحبت اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, تمہیں میری طرف سے ایک بہت قیمتی نعمت ملی ہے ایمان, جس کے بغیر آخرت میں نجات ممکن ہی نہیں. ایک شخص دنیا بھر کی نیکیاں لے کر دنیا سے جائے مگر ایمان کے بغیر جائے, وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اور ایک شخص دنیا سے ایک نیکی بھی لے کر نہ جاوے مگر ایمان کی حفاظت کے ساتھ چلا جاوے, تو اگر اللہ تعالی شانہ نے فضل کا معاملہ فرمایا تو سیدھا جنت میں, سارے گناہ معاف. اور اللہ نے اگر عدل کا اور انصاف کا معاملہ فرمایا تو گناہوں کی بقدر جہنم میں کچھ دن گزارنے پڑیں گے مگر بالآخر اسے ہمیشہ کی جنت ملے گی. کتنی بڑی نعمت, کتنی بڑی دولت, یہ بے شبہ دولت, قیمتی دولت اللہ تعالی شانہ نے بغیر استحقاق کے ہماری تمام تر نا اہلیتوں کے باوجود محض اپنے لطف و کرم سے ہمیں عطا فرمائی. اور ہمیں اس نعمت سے متصف کر کے خطاب کر رہے ہیں, اے وہ لوگ جن کے پاس ایمان کی دولت ہے, میں نے تمہیں محض اپنے لطف و کرم سے یہ نعمت عطا فرمائی ہے, اب اس نعمت کی حفاظت کا طریقہ بتلا رہا ہوں کہ اگر تم اس نعمت کو مرتے دم تک محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے, تقوی اختیار کرو, متقی بن جاؤ, اپنے دلوں کو تقوی کے نور سے آراستہ کرو, تقوی کے نور سے منور کرو, اپنے دلوں میں تقوی کی کیفیت پیدا کرو. اگر تقوی ہے تو تمہارا ایمان محفوظ, اگر تقوی والی زندگی رہی تو ایمان محفوظ, دنیا میں بھی ایمان محفوظ, موت کے وقت بھی ایمان محفوظ. تو ایمان والوں کو اللہ تعالی شانہ نے ایمان کی حفاظت کا راستہ بتلایا, طریقہ بتلایا کہ دیکھو یہ بہت قیمتی دولت ہے, اب اس کی حفاظت کا ہم راستہ تمہیں بتاتے ہیں, یہ دولت ہم ہی نے تمہیں دی ہے اور اس کی حفاظت کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں. اتقوا اللہ, تقوی والی زندگی اختیار کرو.
اس لیے کہ جو معصیتوں والی گناہوں والی اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی والی زندگی گزارتا ہے اس کا ایمان خطرے میں رہتا ہے, اس کا ایمان خطرے میں رہتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ان معصیتوں کی وجہ سے ان گناہوں کی وجہ سے ایمان خطرے میں پڑ جائے اور کسی وقت سلب ہی ہو جائے. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے دلوں کو ہم پھیر دیتے ہیں. ونقلب افئدتهم, ان کی نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں, دلوں کو پھیر دیتے ہیں, دل حق کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں, انہیں باطل ہی حق نظر آتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے, انہیں باطل حق نظر آتا ہے اور حق باطل نظر آتا ہے. پھیر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دلوں کو, سمجھ جو ہے وہ اپوزٹ ہو جاتی ہے. وابصارہم, ان کی نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں, انہیں حق باطل نظر آتا ہے, باطل حق نظر آتا ہے. اور وہ ایسے ہو جاتے ہیں ایمان میں داخل ہونے کے بعد, ہم ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں, ان کی نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں, ان کی نظروں میں ان کی سمجھ میں حق باطل ہو جاتا ہے, باطل حق ہو جاتا ہے. اور یہ ایسے ہو جاتے ہیں کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ, جیسا کہ انہوں نے کبھی ایمان قبول ہی نہیں کیا تھا. وَنَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, ہم انہیں ان کی سرکشی میں ڈال دیتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, اللہ تعالی شانہ مہر لگا دیتے ہیں کچھ لوگوں کے دلوں پر, کچھ لوگوں کے کانوں پر. اب دل پر مہر لگ گئی, حق بات سمجھ نہیں پاتے. کانوں پہ مہر لگ گئی, حق بات کان سے داخل ہوتی ہی نہیں کہ دل تک پہنچ سکے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, ان کی نگاہوں پر پردہ ہوتا ہے, انہیں حق بات نظر نہیں آتی, وہ باطل کو حق سمجھتے ہیں, حق کو باطل. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے دل ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان دلوں سے صحیح بات سمجھ نہیں سکتے, صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سکتے. وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کی آنکھیں ایسی کہ ظاہری چیزوں کو تو خوب دیکھتی ہیں مگر حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتی. وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, کان سنتے خوب ہیں مگر حق کیا ہے باطل کیا ہے اس کی تمیز نہیں کر سکتے. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ, بس یہ چوپایوں کی طرح ہو جاتے ہیں, بالکل جانوروں کی طرح. تقوی والی زندگی سے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے. تقوی والی زندگی سے, تقوی کا معنی کیا؟ گناہوں سے دور رہنا, گناہوں سے بچنا, اللہ کی نافرمانی سے بچنا. تقوی کا معنی یہ نہیں ہے کہ سو میں داؤد رکھے, تقوی کا یہ معنی نہیں ہے کہ روزانہ تہجد کی نماز پڑھے. یہ پھر مقربین کا درجہ ہے. جو تقوی کا ایوریج درجہ ہے, اوسط درجہ ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالی شانہ کی ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے, چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے کبیرہ, چاہے بڑی نافرمانی ہو چاہے چھوٹی نافرمانی, بچائے اپنے آپ کو. اور اگر ہو جائے تو فوراً توبہ. فوراً توبہ. تقوی ہوگا زندگی میں, گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہوگا, گناہوں سے دور رہنے کا اہتمام ہوگا, فرائض واجبات کا اہتمام ہوگا, سنن موقدہ کا اہتمام ہوگا, حرام سے بچنے کا اہتمام، مکروہات تحریمیہ سے بچنے کا اہتمام، یہ جب ہوگا تو ایمان محفوظ رہے گا، ایمان باقی رہے گا. ایسے شخص کو انشاءاللہ موت کے وقت بھی کوئی خطرہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ متقی کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. جس کے دل میں تقوی کا نور آ جاتا ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے، معصیتوں سے بچتا ہے، بھاگتا ہے گناہوں سے، نفرت ہو جاتی ہے گناہوں سے، اس کے دل میں تقوی کے نور کی برکت سے اتنی پاکیزگی آ جاتی ہے کہ پھر اللہ کی محبت اس دل میں آ جاتی ہے، اللہ کی معرفت اس دل میں آ جاتی ہے. پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں، مخلوق اس سے ڈرتی ہے. اللہ رعب پیدا کرتے ہیں مخلوق کے دلوں میں اس کا. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. تقوی کی برکت سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. اب اس آیت کا ہم ترجمہ دیکھیں گے، اے ایمان والو اللہ کی معصیت سے ڈرو اور بچو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچو، اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرو. تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ بہت ڈانٹ رہے ہیں، غصے سے کوئی حکم کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائیو، جیسے ماں اپنے بیٹے کو، باپ اپنے بیٹے کو شفقت کے ساتھ کسی خطرناک چیز سے بچنے کے لیے حکم کرتے ہیں، اللہ تعالی شانہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ یہاں شفقت کا حکم فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ایمان میں منحصر ہے، اور ایمان کو بچانے کے لیے میری نافرمانی سے ڈرو، میری نافرمانی سے بچو، دور رہو میری نافرمانی سے. اس لیے کہ اگر تم میری نافرمانی سے نہیں بچ سکے اور دور نہیں رہ سکے، یہ تمہاری دونوں جہان میں کامیابی کی ضمانت کی چیز خطرے میں پڑ جائے گی. ایمان کو بچانے کا میں راستہ بتا رہا ہوں، طریقہ بتا رہا ہوں، تقوی اختیار کرو. تقوی ہوگا، تقوی کا معنی یہی ہے کہ گناہوں سے بچنا، اللہ کی معصیت سے بچنا. یہ ہوگا تو ایمان محفوظ رہے گا، ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، ایمان قوی ہوتا چلا جائے گا. یعنی یوں سمجھو کہ ایمان کی جو دولت ہے، ایمان کی دولت، یہ تقوی کی برکت سے، گناہوں سے بچنے کی برکت سے، فرائض واجبات کے اہتمام کی برکت سے اس کا مینٹیننس آپ برابر کرتے رہتے ہیں. اور جس کی زندگی میں تقوی نہیں، معصیت سے بچنے کا اہتمام نہیں، اس کی ایمان کی عمارت کا مینٹیننس نہیں ہوتا، اور جب مینٹیننس نہیں ہوتا تو آہستہ آہستہ وہ عمارت کمزور ہو جاتی ہے، اور شیطان کے لیے موت کے وقت اور کبھی کبھی زندگی ہی میں اس عمارت کو ڈیمولش کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس لیے تقوی کا اہتمام، تقوی کا اہتمام. بہت اچھی بات ہو گئی، ایمان دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضمانت، اس کی حفاظت کا راستہ تقوی. مگر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی شفقت اتنی بے پایا کہ تقوی حاصل کرنے کا راستہ بھی آگے خود بتا رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ تقوی کے ذریعے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، اب تم جانو، اتنا میں نے کہہ دیا، آگے تم بھی تو کچھ کرو نا. کہ تقوی اگر اپنی زندگی میں لانا ہو تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کا دوسرا معنی کیا ہے؟ متقین. اور متقین کا تیسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی اولیاء، ولیوں کی صحبت میں رہا کرو، تقوی والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھو. تو سگریٹ پینے والوں کے ساتھ آدمی سگریٹ پینے والا بنتا ہے، شراب پینے والے کے ساتھ آدمی شراب پینے والا بنتا ہے، زینا کرنے والے کے ساتھ آدمی زینا کرنے والا بنتا ہے، تو جو تقوی والوں کے پاس بیٹھا کرے گا اس کی زندگی میں تقوی آئے گا, اور جب تقوی آئے گا تو ایمان محفوظ رہے گا. حضرت قاری صدیق باندوی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے اکابر میں سے گزرے ہیں. ہماری یہ جو موجودہ جگہ ہے اس میں سب سے پہلی نماز حضرت قاری صدیق باندوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی تھی. بڑے بزرگ گزرے ہیں, بہت نیک آدمی تھے. تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ بھئی سبزی چاہیے تو کہاں جاتے ہو, سبزی والے کے پاس یا مچھلی والے کے پاس؟ اور مچھلی چاہیے تو کہاں جاتے ہو, سبزی والے کے پاس؟ سبزی چاہیے تو سبزی والے کے پاس, مچھلی چاہیے تو مچھلی والے کے پاس, دودھ چاہیے تو دودھ والے کے پاس, شکر چاہیے تو شکر والے کے پاس. تو فرماتے تھے کہ اگر اللہ چاہیے تو اللہ والوں کے پاس جاؤ, تو تقوی چاہیے تو تقوی والوں کے پاس جانا پڑے گا, اللہ کے ولیوں کے پاس جانا پڑے گا. ان کے پاس جائیں گے, ان سے اپنا تعلق پیدا کریں گے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے تو ہماری زندگیوں میں تقوی آئے گا, اور ہماری زندگیوں میں تقوی آئے گا تو ایمان کی حفاظت ہوگی. تو ایمان کے لیے تقوی ضروری, اور تقوی کے لیے تقوی والوں کی, اللہ کے ولیوں کی صحبت ضروری. اللہ کے ولیوں کے ساتھ تعلق ہم رکھیں گے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے, ان کے ساتھ اطلاع اور اتباع کا تعلق رکھیں گے تو تقوی نصیب ہوگا, اور پھر یہ تعلق باقی رہے گا تو تقوی باقی رہے گا, تقوی میں ترقی ہوتی رہے گی. اور تقوی باقی رہا تو ایمان باقی, تقوی باقی رہا تو ایمان میں ترقی. تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ نیک لوگوں کے ساتھ, اللہ کے ولیوں کے ساتھ, تقوی والوں کے ساتھ تعلق رکھنا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھنا, ان کے پاس آنا جانا رکھنا, ان کی صحبتوں کو اختیار کرنا, یہ تقوی کے لیے ضمانت ہے, اور تقوی والی زندگی کا ہونا یہ ایمان کے لیے ضمانت ہے. نیک لوگوں کی صحبت مل جاوے میرے بھائیوں, بہت بڑی دولت, بہت بڑی دولت. بری صحبت تو زہر ہے, اس سے تو ہر حال میں دور رہو. اچھی صحبت ملے نہ ملے, بری صحبت سے دور رہو. کھانا ملے نہ ملے, دوا ملے نہ ملے, دودھ ملے نہ ملے, فروٹ ملے نہ ملے, زہر سے تو دور رہے. فاقہ ہے اور اس کے ساتھ زہر بھی کھائے جا رہا ہے, بھائی فاقہ رہے مگر کم سے کم زہر تو نہ ہو. تو بری صحبت سے تو ہر حال میں بچے, اور اچھی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کریں. نیک صحبت, اچھی صحبت, ولیوں کی صحبت, تقوی والوں کی صحبت. اور اس میں مختلف درجات ہیں. نچلا درجہ یہ ہے کہ عامۃ المؤمنین میں سے جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے, گنہگاروں سے, فساق فجار سے اپنی حفاظت کرے, اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں بھی یہ فرماتے تھے کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے, تو جب ہم کسی فاسق فاجر کو دیکھیں کہ اس کے اندر 9 برائیاں ہیں تو اس صحبت سے مجھے دور رہنا چاہیے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ یہ نیت نہ کرے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے میں بگڑوں گا, یہ نیت کرے کہ 9 بیماریوں میں تو مبتلا ہے, اگر میں نے اس کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا تو میرے اندر جو ہے وہ 10ویں بھی اس میں بیچارے میں منتقل ہو جائے گی, تو میں اس کو میری بیماری سے بچانے کے لیے اس سے دور رہ رہا ہوں تاکہ اپنی حقارت دل میں آئے, سامنے والے کی حقارت دل میں نہ آئے. اللہ اکبر. دیکھو بھائی یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں, یہ تقوی والوں کی باتیں ہیں, یہ چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی, یہ چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی. اللہ تعالی شانہ ان کے صافی قلوب پر, مجلہ قلوب پر آسمان سے ان علوم کا القا اور الہام فرماتے ہیں. تو فساق فجار بے ایمان ایسے لوگوں سے دور رہا جائے. جتنی ضرورت ہے اتنا بس. ضرورت کی وجہ سے اٹھنا بیٹھنا بھی پڑتا ہے, ملنا جلنا پڑتا ہے, نوکری ہے اس میں اس قسم کے لوگ ہیں, بقدر ضرورت. اور بقدر ضرورت بھی اب زہر تو پی رہے ہیں, بہرحال ضرورت کی وجہ سے ہی صحیح مگر زہر تو پی رہے ہیں. تو بقدر ضرورت وہاں جانا پڑا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑا, اختلاط ہوا, اس کی وجہ سے جو زہر آیا فوراً اسی دن شام کو کسی وقت نیک صحبت کو تلاش کر کے اس کا تریاق تلاش کرو, اسی دن علاج ہو جانا چاہیے. مسجد میں کچھ دیر خلوت میں بیٹھ جاؤ, آدھ گھنٹے کے لیے, پون گھنٹے کے لیے اللہ کی طرف رجوع, اللہ اللہ, کچھ ذکر, کچھ تسبیحات, استغفار. کوئی نیک صالح بندہ ہے تو اس کی صحبت میں بیٹھ جاؤ. بری صحبت سے تو ہر حال میں بچنا ہے, اس کے علاوہ نیک صحبت کو اختیار کرنی ہے. متشرع, متدین, نماز پڑھنے والے, زکات ادا کرنے والے, بے حیائی, فحاشی, عریانیت سے بچنے والے, اخلاق والے, اچھے نیک لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا رکھیں, عام اٹھنا بیٹھنا. اور کسی جگہ پر مشائخ مل جائیں, اولیاء مل جائیں, اعلیٰ درجے کے تقوی والے مل جائیں, صاحب نسبت بزرگ مل جائیں, تو یہ نور علی نور ہے, یہ صحبت اور زیادہ قوی ہو گئی. اور اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع اگر میسر مل جائے تو یہ سب سے اونچی چیز کسی مرید کے لیے, اپنے شیخ کی صحبت. تقوی والوں کے ساتھ, اللہ والوں کے ساتھ ہمارا تعلق رہے گا, اٹھنا بیٹھنا رہے گا ان کے ساتھ, ان کے پاس آنا جانا رہے گا, تو میرے بھائیو ہمارے اندر تقوی آ جائے گا. اللہ تعالی شانہ ان کی صحبت سے ہمیں بھی ولی بنا دیں گے. یہ قاعدہ ہے حق تعالی شانہ کا, اللہ ہمیں بھی ولی بنا دیں گے. مگر اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں. مشائخ, اپنے شیخ, دوسرے مشائخ حق کا, ان میں سے کسی کے پاس جب جائیں تو اپنے دل میں ان کی عظمت لے کر جائیں. عظمت دل میں, عظمت لے کر جائیں کہ یہ بڑے آدمی ہیں, ان کا اللہ تعالی شانہ سے خصوصی تعلق ہے, ان کے دل میں وہ دولت ہے جو میرے پاس نہیں, ان کے دل میں وہ اخلاق ہیں اعلیٰ درجے کے جو میرے پاس نہیں ہیں, وہ فضائل ہیں ان کے سینے میں جو میرے پاس نہیں, ان کے پاس توکل کا جو درجہ ہے وہ میرے پاس نہیں, ان کے دل میں جو توازو کی دولت ہے وہ میرے پاس نہیں, ان کا سینہ کبر سے پاک, عجب سے پاک. یہ بڑے آدمی ہیں, ان کا اللہ سے تعلق ہے, اللہ کی طرف ان کی نسبت ہے, بڑے آدمی ہیں یہ, بڑے آدمی. عظمت دل میں, عظمت کے ساتھ دوسری چیز محبت, محبت بھی ہو اللہ کی طرف. نسبت جب آپ کریں گے ان کی اور ان کی نسبت کو اللہ کی طرف دیکھیں گے تو خود بخود دل میں محبت پیدا ہوگی. اس لیے کہ ہر مومن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے, اتنی نہیں ہوتی جتنی مطلوب ہے مگر کسی نہ کسی درجے میں محبت ہوتی ہے. یہ اللہ کا ولی ہے, اللہ کا دوست ہے, اس کے سینے میں وہ دولتیں ہیں جو دنیا میں بہت کم لوگوں کے پاس ہیں. تو عظمت بھی پیدا ہوگی, محبت بھی پیدا ہوگی. تو عظمت ہو, محبت ہو. تیسری بات, ادب ہو. ادب, عظمت نہیں ہے فائدہ نہیں ہوگا, محبت نہیں ہے فائدہ نہیں ہوگا. اور عظمت اور محبت ہے تو آٹومیٹکلی ادب آ جائے گا. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. دل میں کعبے کی عظمت ہے اور دل میں کعبے کی محبت ہے تو کبھی پاؤں اس طرف پھیلے گا نہیں, لاشعوری طور پر بھی پاؤں اس طرف نہیں ہوگا. اور پاؤں اگر کعبے کی طرف ہو گیا تو سمجھو گے یا تو عظمت و محبت ہے نہیں یا کم ہے. حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کے دل میں قرآن کی عظمت بہت زیادہ تھی, قرآن کی محبت بہت زیادہ تھی. تو حضرت نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ میں نے میری زندگی میں کبھی بھی کسی حافظ قرآن کی طرف پاؤں نہیں پھیلایا, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، میرا شاگرد ہی کیوں نہ ہو. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سید الطائفہ، سیدوں سے خدمت نہیں لیتے تھے. سید اگر حضرت کا مرید بھی ہوتا تھا خدمت نہیں لیتے تھے. کیوں؟ دل میں سید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس کی نسبت ہے، اس کی عظمت اور محبت تھی. تو اس عظمت محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. عظمت آ جائے تو آٹومیٹکلی ادب آ جاتا ہے. کالج کے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں جن کے پاس اخلاق نہ ہو، ادب نہ ہو، اور بے ادبی سے، بد اخلاقی سے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں پاؤں پھیلا کر اور ہی میں لگے ہوئے ہوں، اور اندر مسجد میں کوئی بزرگ داخل ہو جائے اور اس پر نظر پڑتے ہی ان کے دلوں میں اگر یہ خیال جم جاوے کہ یہ کوئی بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں، تو ان کی باڈی لینگویج کو آپ دیکھیے، ان کو ادب سکھانا نہیں پڑے گا، وہ کھڑے ہو جائیں گے. دل میں عظمت آتی ہے تو ادب خود بخود آ جاتا ہے. اگر ادب نہیں ہے، ادب میں کمی کوتاہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ عظمت و محبت نہیں، اس میں کمی کوتاہی ہے. سیدوں سے خدمت نہیں لیتے تھے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ، علماء سے خدمت نہیں لیتے تھے، علماء سے، اہل علم سے. کیوں؟ علم کی عظمت تھی کہ یہ صاحب علم ہے، یہ علم والا ہے، اسے خدمت نہیں لیتے تھے. تو عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور طلب صادق کے ساتھ، اور محتاج بن کر، پانچ باتیں ہو گئی. عظمت، جس کے پاس آپ جا رہے ہیں عظمت، اس کی دل میں عظمت ہے کہ بڑا آدمی ہے، اللہ سے اس کا تعلق ہے. ہم جاتے ہیں بزرگوں کے پاس، بھائی بزرگ ہیں، ملاقات کر لیتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ جا کر کے کہیں گے کہ حضرت دعا فرما دیجئے، تو وہ کچھ کہہ دیں گے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، تو گھر میں بیوی کے ساتھ میرا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، نوکری کی تلاش ہے اس میں کامیابی ہو جائے گی، بچے کا امتحان آ رہا ہے اس میں کامیابی ہو جائے گی. چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہم جاتے ہیں. دولت ان کے پاس اللہ کی محبت کی، اور بجائے اللہ کی محبت کی دولت ان سے لینے کے، ہم ان سے ایسی چھوٹی چھوٹی اغراض کی خاطر جاتے ہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے تھے کہ جو اپنے شیخ سے روحانی خدمت لینے کے بجائے دنیاوی خدمت لیتا ہے، یعنی جا کر کے یہ نہیں پوچھتا کہ حضرت میرے اندر غیبت کی عادت ہے اس کے بارے میں کچھ فرمائیں، وہ جا کر یہ نہیں کہتا کہ حسد کا مریض ہوں آپ کچھ ارشاد فرمائیں، روحانی خدمت نہیں لیتا، دنیاوی خدمت. جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے فوراً چلا جاتا ہے دنیاوی معاملات میں. تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص جوتی لے کر سنار کے پاس جائے، جولر کے پاس جائے، اور جولر سے کوبلر کا کام کرائے، موچی کا کام کرائے. وہ جولر جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے نکال دے گا، بلکہ تماچا بھی مارے گا کہ سنار کے پاس جوتے بنوانے کے لیے آیا. تو مشائخ سے روحانی خدمت لو، اور روحانی خدمت کے ضمن میں اگر دنیاوی کاموں کے لیے بھی دعا کرا بھی جائے تو کوئی حرج نہیں. عظمت لے کر آؤ کہ یہ اللہ والا ہے، اس سے مجھے اللہ ملے گا. محبت، اس کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کی طرف سے تجلیات اس کے سینے پہ ہر وقت اتر رہی ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو سید الطائفہ ہیں، ارشاد فرماتے تھے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے انوار برسنے شروع ہو جائیں اور اللہ کی تجلیات تمہارے اوپر اتریں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے محبت کر کے اس کے دل میں اتر جاؤ، اس لیے کہ اس کے دل میں ہر وقت اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا رہتا ہے. اس کے دل میں اتر جاؤ. عظمت، محبت، ادب. ادب، دیوبند سے گنگوہ تقریباً 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. دیوبند سے گنگوہ، حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، کوئی چھوٹا منصب نہیں تھا، بڑے بڑے شاگرد، مگر حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے، تو ایسے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے اکابر سے بیعت ہو کر اپنی اصلاح کی ضرورت، اپنی اصلاح کرانے کی ضرورت پڑتی تھی، تو ہم کس شمار گئے؟ بیعت حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے، اور وکونو ما صادقین پر عمل کتنا تھا؟ دارالعلوم دیوبند میں رہتے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں رہتے ہیں، پاکیزہ ماحول، اور بخاری شریف پڑھاتے ہیں، اور اس وقت بڑے بڑے اکابر رہتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، نیک لوگ، مگر اپنے شیخ کی صحبت کو کتنا قیمتی سمجھتے تھے کہ ہر ویکینڈ کی چھٹی گنگوہ جا کر گزارتے تھے شیخ الہند حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس، اور عظمت اور محبت اور ادب کتنا تھا اس کا اندازہ لگاؤ، کہ ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ جب دیوبند سے گنگوہ جاتے تھے تو کبھی سوار ہو کر نہیں جاتے تھے، پیدل چل کر جاتے تھے، 30 کلومیٹر کا فاصلہ چل کر جاتے تھے، کہ ادب کے خلاف ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں میرے شیخ کے پاس جا رہا ہوں اور چل کر. آج ہماری زندگیوں سے ادب بالکل نکل گیا، بالکل ادب نکل گیا، ہمارا شیخ باہر گاڑی کے باہر کھڑا ہے اور ہم آرام سے گاڑی میں بیٹھ کے اس سے شیشہ نیچے اتار کر بات کر رہے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں کہ ہمارے شیخ باہر کھڑے ہیں اور میں سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں. ہمارے بعض مشائخ نے یہ کہا کہ میں نے 40 سال میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اپنے شیخ سے بے وضو کبھی ملاقات کی ہو، ہمیشہ وضو کے ساتھ جانے کا اہتمام. عظمت محبت ادب، عظمت محبت ادب، اور چوتھی چیز طلب صادق، سچی طلب، سچی طلب کہ بس مجھے ان کے سینے میں جو کچھ ہے وہ مجھے لینا ہے، ان کے سینے میں جو کچھ ہے مجھے لینا ہے، بس سچی طلب لے کر گیا کہ مجھے لینا ہے. اور چوتھی چیز محتاج بن کر، محتاج بن کر کا کیا مطلب؟ محتاج بن کر کا مطلب یہ کہ جو کچھ ان کے سینے میں ہے مجھے لینا ہے، میں اس کا محتاج ہوں، اور اگر ان کے سینے سے آج کی مجلس میں مجھے یہ چیز نہ ملی تو شاید مجھے کبھی نہ ملے. اگر ابھی اعلان ہو جاوے کہ میلبرن روڈ کے اوپر ایک دفتر کھلا ہوا ہے اور وہاں 1,000 پاؤنڈ کا نوٹ تقسیم ہو رہا ہے تو سبھی طلب صادق لے کر جائیں گے کہ مجھے کسی طرح بھی 1,000 کا نوٹ مل جانا چاہیے. تو طلب صادق تو ہے، مگر کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے گھروں میں کڑکی ہوگی، اور کچھ وہ ہوں گے جن کے گھروں میں کڑکی نہیں ہوگی، وہ ویل آف ہوں گے. تو کڑکی والوں کی طلب میں اور جو ویل آف ہیں ان کی طلب میں فرق ہوگا. طلب صادق سب میں ہے، مگر جن کے گھروں میں کڑکی ہے وہ اس نیت سے جائیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ 1,000 کا نوٹ تو آج حاصل کرنا ہی ہے، اس لیے کہ اگر نہیں حاصل کیا تو پتا نہیں گھر میں کیا ہوگا. اور جس کے گھر میں 2,000-3,000 پاؤنڈ پڑے ہوئے ہیں وہ بھی طلب صادق لے کر جائے گا، مگر اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ مل جائے تو بہت اچھا، اور اگر نہ بھی ملے تو کیا حرج ہے، ایسی کوئی محتاجی تو ہے نہیں. آج کل اول تو یہ کہ ہم طلب صادق تو کیا طلب لے کر ہی نہیں آتے، آگے طلب پھر صادق ہے یا غیر صادق وہ دوسری، طلب ہی نہیں، طلب صادق. آج کل دینی پروگراموں میں ہم پروگرام کو مقصد بنا کر جاتے ہیں، پروگرام ہے، بیان سننے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی بہت اچھے مقرر آئے ہیں، بڑے خطیب آئے ہیں، کوئی نئی بات ہمیں ملے گی، صحبت کی نیت سے جاؤ میرے بھائیو، کہ قرآن نے ہمیں حکم کیا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو. اب وہ کچھ بولیں نہ بولیں فائدہ یقینی ہے، اسی کہ قرآن کہتا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو، فائدہ یقینی، قرآن کہتا ہے اس سے فائدہ یقینی ہے. وہ کچھ بولیں نہ بولیں، اگر وہ کچھ بولتے ہیں ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ بونس ہے، وہ خاموش بھی بیٹھے رہے اس میں بھی فائدہ ہے. صحبت کی نیت سے، اور دل میں عظمت، دل میں محبت، ادب، آتے ہوئے بھی ادب. دیکھو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ صرف یہ نہیں کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں ادب سے بیٹھتے تھے، جاتے ہوئے ادب کہ میں میرے شیخ کے پاس جا رہا ہوں، جاتے ہوئے بھی ادب، ادب یہاں قیام کے دوران بھی ادب، اور ادب کے ساتھ طلب صادق، اور طلب صادق بھی محتاج بن کر کے. آج جو اگر مجھے 1000 کا نوٹ نہیں ملا تو بہت گڑبڑ ہوگی. دوسرا تو کوئی یہ آج مجھے اگر، اب دیکھو کتنے ادب سے بیٹھے گا، کتنے اہتمام سے سنے گا، اگر کوئی بات چھوٹ جائے گی تو اپنے پڑوسی سے پوچھے گا. حدیث کی کتابوں میں ایسی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا اور اس کے بعد بھی کچھ فرمایا مگر میرے کانوں نے اسے کیچ نہیں کیا، تو میں نے پڑوس والے سے پوچھا کہ کیا فرمایا، تو اس نے کہا کہ یہ فرمایا. دیکھا طلب صادق اور محتاج، محتاج کہ یہ چیز چھوٹنی نہیں چاہیے، اگر چھوٹ گئی تو میرا بہت نقصان ہوگا. محتاج بن کر وہ جاتے تھے، اسی لیے پوچھتے تھے کہ کیا فرمایا. مجلس چھوٹنے نہیں پاتی تھی، موقع ملتا تھا فوراً چلے گئے. آج کل میرے بھائیو ہمارا، ہمارے اکابر کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تعلق صحیح نہیں ہے. یہ ان کی شفقتیں ہیں کہ وہ ہمیں چلاتے ہیں، شفقت سے ملتے بھی ہیں، شفقت سے دعائیں بھی دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہماری طرف سے کوتاہی ہی کوتاہی ہے. اسی وجہ سے ہمیں جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. عظمت، محبت، ادب، طلب صادق اور محتاج بن کر. اور ایک دوسری چیز جو بہت اہم، وہ یہ کہ مجاہدہ، مجاہدہ یعنی گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش، مجاہدہ اور معمولات کی پابندی زندگی میں ہو. تو جاتے ہوئے تو یہ چیزیں، عظمت ہو، محبت ہو، ادب ہو، طلب صادق ہو اور محتاج بن کر جائے. اور جب گھر پر ہیں، اپنی زندگی میں ہیں، اپنی لائف میں ہیں، تو وہاں پر دو چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کریں. مجاہدہ، مجاہدہ کا کیا مطلب؟ گناہوں سے بچنے کی ہر وقت قربانی، یہ ایفرٹ، گناہوں سے بچنے کا ایفرٹ، یہ سٹرائیونگ ہر وقت رہے کہ میں گناہوں سے بچوں، گناہوں سے بچوں، گناہوں سے بچوں، گناہوں سے بچوں. 10 میں سے 1 مرتبہ بچ جائے گا، کوشش کرے گا تو 2 مرتبہ بچ جائے گا، کوشش کرے گا 3 مرتبہ. یہ مجاہدہ. اور مجاہدے کے ساتھ شیخ کے بتلائے ہوئے معمولات کی پابندی. اب یہ دل جو ہے دل، یہ دل جو ہے دل، یہ دل، یہ کھیتی ہے کھیتی. یہ جو آپ مجاہدہ کر رہے ہیں اور معمولات کی پابندی کر رہے ہیں، یہ دل کی زمین جو ہے، دل کی زمین، اس پہ آپ ہل چلا رہے ہیں، اسے پلاؤ کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں آپ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش. نگاہوں کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، فلموں سے حفاظت، میوزک سے حفاظت، اور دل کے نہ چاہنے کے باوجود بھی تلاوت بھی کر رہے ہیں، اپنا ذکر بھی پورا کر رہے ہیں، مراقبہ بھی کر رہے ہیں. یہ دونوں کام جو ہے، اس سے دل کی زمین جو ہے اس پہ آپ ہل چلا رہے ہیں، جو بہت مشکل کام ہے. تو ہل چلایا پورا مہینہ، پورا ہفتہ، اب اپنے شیخ کے پاس جا رہے ہیں. کس چیز کو لے کر جا رہے ہیں؟ عظمت کو لے کر، محبت کو لے کر، ادب کو لے کر، طلب صادق کو لے کر اور محتاج بن کر. یہ فرٹیلائزر ہے. اب شیخ کی صحبت میں گئے، ہل بھی خوب چلایا ہے، فرٹیلائزر بھی ڈالا ہوا ہے، اب شیخ اس میں بیج اور پانی ڈالے گا تو فوراً کھیتی آباد ہو جائے گی. پہلے زمانے میں نیک صحبتوں سے پھٹافٹ جو فائدے ہوتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ مقصود صحبت ہوتی تھی. گھنٹوں شیخ خاموش بیٹھا رہے، وہ تقریر کے متمنی نہیں رہتے تھے. آج کل لوگوں کو جوڑنے کے لیے تقریر کرنی پڑتی ہے، اگر تقریر نہ کریں تو سب رخصت ہو جائیں. اس کانسیپٹ کو ذرا بدلو. جہاں کہیں سنے کہ کوئی اللہ والا آیا ہوا ہے، پہنچ جاؤ وہاں، تقریر کریں نہ کریں، اس کی تقریر میں ہمیں دلچسپی ہو نہ ہو، صحبت کافی ہے اس کی. اور اس کے لیے مجاہدہ والی زندگی. مجاہدہ مجاہدہ یعنی اپنی روزمرہ کی زندگی میں گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرو, کڑوے کڑوے گھونٹ پیو, اور شیخ نے جو معمولات بتلائے ہیں اس کا اہتمام کرو. یہ مجاہدہ اور معمولات, یہ معمولات میں بھی مجاہدہ ہوتا ہے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہل چلا رہے ہیں, پلاؤ کر رہے ہیں زمین کو, اس میں سے پتھر نکل رہے ہیں, اب جو بشیز وغیرہ خود رو گھاس وغیرہ ہے وہ سب نکل رہا ہے, زمین صاف ہو رہی ہے. اور عظمت, محبت, ادب, طلب صادق اور محتاج بن کر آنا, یہ فرٹیلائزر ہے. اب شیخ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے, اب جو ہے شیخ کی صحبت یا شیخ کچھ بولے گا یہ بیج پڑے گا, اور بیج کے ساتھ بارش کا پانی پانی ڈالے گا وہ. اب جب جائیں گے تو نفع محسوس ہوگا. شروع شروع میں نفع صرف یہاں مجلس تک محدود رہے گا, مجلس تک. باہر گئے تو دیکھا کہ کچھ نہیں, مگر وہ جا کر کے پھر ہل چلاتا ہے بہت زیادہ, معمولات کی خوب پابندی کرتا ہے, زمین اور اچھی ہو رہی ہے. واپس آتا ہے, فرٹیلائزر ڈال کر آتا ہے, خوب زمین اچھی ہو رہی ہے. اب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجلس میں جو میری کیفیت تھی وہ موٹر وے اوپر بھی ہے, اور گھر پہنچنے کے بعد بھی ہے, اور صبح فجر کے لیے اٹھ رہا ہوں, فجر کی نماز میں بھی وہ کیفیت ہے. پھر یہ جاری رکھتا ہے اپنے ہل چلانے کو, زمین اور اچھی ہوتی ہے. بھائی پہلے سال زمین کی فصل جو ہے اس میں کچھ کمزوری ہوتی ہے, پھر یہ ہل چلاتا ہے, فرٹیلائزر ڈالتا ہے, تو باڑی کو بننے میں, کھیتی کو اچھی بننے میں 10 سال لگ جاتے ہیں. اب جو ہے وہ جب گھر جاتا ہے, گھر تو صرف 1-2-3 دن کے لیے نہیں, دیکھتا ہے کہ میں اپنے شیخ سے 4 مہینے دور رہتا ہوں پھر بھی کیفیت وہی ہے, 6 مہینے دور رہتا ہوں پھر بھی کیفیت وہی. یہ جو پہلا مرحلہ ہے اسے توجہ انعکاسی کہتے ہیں, توجہ انعکاسی, کہ شیخ کی طرف سے انعکاسی توجہ ملتی ہے. دوسرا جو مرحلہ ہے اسے توجہ القائی کہتے ہیں, اور تیسرا مرحلہ ہے اسے توجہ اصلاحی کہتے ہیں. اور توجہ اصلاحی پر تقریباً وہ شیخ کے بہت قریب ہو جاتا ہے, اس کا اللہ جل جلالہ وعام منوالہ سے رشتہ جڑ جاتا ہے. کیفیت یہ ہو جاتی ہے اس وقت کہ شیخ کا دل سمندر کے مانند نظر آتا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ شیخ کے دل سے ایک نہر چل رہی ہے جو میرے سینے سے لگی ہوئی ہے, ہر وقت فیضان آ رہا ہے. اس میں دو ہی چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں, ایک تو بہت بڑا پتھر اگر گر جاوے, بہت بڑا کوئی لکڑا گر جاوے تو پانی, ورنہ چھوٹے موٹے کچرے جو ہے اس کو تو وہ نہر بہا کر لے جائے گی. گناہ کبیرہ سے یہ فیضان رک سکتا ہے, اور شیخ کی گستاخی کی, شیخ کی بے ادبی کی, اور شیخ کے دل کو تکدر پہنچا, اس سے بھی یہ فیضان رک جاتا ہے. ورنہ بس شیخ انگلینڈ میں ہے, مرید چائنا میں ہے, یہ نہر چل رہی ہے, اللہ کی طرف سے فیضان شیخ کے قلب پر ہے, شیخ کے قلب سے فیضان مرید کے قلب پر. اور کبھی کبھی مجاہدے میں, یہ ہل چلانے میں, معمولات کے اہتمام میں, مجاہدے میں, اور عظمت میں, محبت میں, ادب میں, طلب صادق میں, محتاج بننے میں مرید کمال کر جاتا ہے. جب کمال کر جاتا ہے میرے بھائیو, تو اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کا فضل ایسا شامل حال ہوتا ہے کہ مرید کی اور شیخ کی کیفیت بالکل صحیح ہو جاتی ہے, وہ آنن فانن شیخ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. تو اس وقت جو ہے میرے بھائیو, یہ جو گزارشات پیش کی گئیں آپ میں سے تقریباً ہر شخص کا مشائخ میں سے کسی نہ کسی سے تعلق ضرور ہوگا, تو اپنے مشائخ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اہتمام رکھیے, ان کے پاس آنے جانے کا اہتمام رکھیے, ان کی صحبتوں میں بیٹھنے کا اہتمام رکھیے. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ تقریر کر رہا ہو, وہ کسی جگہ پر بیٹھ کر اپنا لکھنے کا کام کر رہا ہے, آپ چپ چاپ جا کر بیٹھ جائیے, وہ مسلم شریف پڑھا رہا ہے, آپ درسگاہ میں کسی کونے میں جا کر بیٹھ جائیے, آپ کو تو صحبت سے لینا دینا ہے, آپ کو اور کسی چیز سے لینا دینا نہیں ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف میں گیا, میں نے دیکھا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف کا درس دے رہے ہیں اور فارسی میں درس دے رہے ہیں, اور میں نے یوں دیکھا تو مجھے نظر یوں آیا کہ سارے عرب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اکثر عرب حضرات, اور عرب حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں حضرت کے درس میں, حضرت بول رہے ہیں فارسی میں اور رو رہے ہیں عرب لوگ. تو حضرت فرماتے کہ پہلے دن تو میں کچھ سمجھ نہیں سکا, دوسرے دن, تیسرے دن, پھر جب تعجب بڑھتا گیا تو میں نے ایک درس کے بعد ایک عرب کو پکڑ لیا درس کے بعد, اور میں نے کہا کہ بھائی آپ عربی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں میں عربی ہوں. کہا فارسی جانتے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں. تو حضرت فرماتے میں نے پوچھا کہ یہ جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی عرب تھے؟ کہا کہ ہاں عرب تھے. یہ لوگ فارسی جانتے ہیں؟ کہا کہ نہیں. تو کبھی رو کس بات پر رہے تھے آپ لوگ؟ میں روزانہ دیکھ رہا ہوں کہ حضرت فارسی میں بولتے ہیں, آپ لوگ روتے بہت ہیں. تو کہا کہ ہم ان کی مجلس میں آ کر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے سے ہمارے دلوں کو جو اثر ملتا ہے وہ ہمارے عربی بولنے والے علماء کی صحبت میں ہمیں نصیب نہیں ہوتا. صحبت صالح تورا صالح کند, نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی. صحبت طالح تورا طالح کند, بد کی صحبت تجھے بد بنا دے گی. نہ کتابوں سے, نہ وازوں سے, نہ زر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. مگر دلوں میں محبت نہیں, دلوں میں عظمت نہیں, دلوں میں عقیدت نہیں, دلوں میں ادب نہیں, ظاہری ادب نہیں, طلب صادق نہیں, محتاج بن کر آتے نہیں. اور اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو ہوم ورک کر کے نہیں آتے, مجاہدہ اور معمولات نہیں. تو اس کا میرے بھائیو اہتمام کرو, اپنے مشائق سے تعلق, ان کے بتلائے ہوئے معمولات کی پابندی, اطلاع اور اتباع, ان کے پاس آنا جانا, اور ان کی منشا کے مطابق دوسرے جو مشائق ہماری بستیوں میں رہتے ہیں ان کے پاس آنا جانا. اس وقت جو ہے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ میرے استاد محترم مرشدی حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے. حضرت ہی کی خواہش پر میں نے کچھ باتیں عرض کر دی, بہتر تو یہی ہوتا کہ حضرت کچھ ارشاد فرماتے, مگر حضرت پر بار ڈالنا نہیں چاہتا تھا. تاہم حضرت کا وجود اس وقت اس مسجد میں ہمارے لیے بڑی غنیمت ہے, بڑی غنیمت. ایسے لوگوں کی صحبت مل جائے, ایسے لوگ جنہوں نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہو, جنہوں نے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی ہو, حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی خدمت کی ہو. نہ صرف یہ کہ ان کی نظر حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ پر پڑی ہو, بلکہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی محبت اور توجہ کے ساتھ ان پر نظر پڑی ہو. ایسے لوگوں کا وجود میرے بھائیو بڑی بات ہے, بڑی بات ہے, نسبت اونچی ہے. تو حضرت شفقت فرماتے ہیں ہمیشہ, آج بھی حضرت نے شفقت فرمائی, اور حضرت نے ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی. میں تو خانہ پوری کا کام کرتا ہوں, یہاں کوئی ہوتا نہیں, اس وجہ سے بیٹھ جانا پڑتا ہے, اصل تو یہی حضرات ہیں. تو حضرت نے شفقت فرمائی, میں حضرت کا شکر گزار بھی ہوں, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ حضرت کو عافیتوں کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما رہے, اور اللہ تعالی شانہ حضرت کے علوم میں, فیوز میں خوب برکت پیدا فرماوے, اور حضرت کے علوم اور فیوز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے حضرت کے سینے میں جو دولت آئی ہے, اللہ تعالی شانہ اس دولت کو دور دور تک پہنچائے, اور اللہ تعالی ہمیں ایسے نفوس قدسی یاگی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت جو ہیں میرے اوپر ہمیشہ مشفق رہے ہیں, اور ایسے مشفق بزرگوں کی شفقتوں کا میرے بھائیوں ہماری زندگیوں میں جو کچھ ہمیں ٹوٹی پھوٹی ترقیاں نظر آتی ہیں اس میں بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب مولانا رفیع الدین صاحب گئے, اور وہاں مکہ مکرمہ میں انہوں نے کارگزاری سنائی, تو کارگزاری میں یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا
کہ ہمارے مدرسے میں یہ ہے اور ہمارے مدرسے میں یہ ہے اور ہمارے مدرسے میں یہ ہے. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تنبیہ کرنا چاہا تو کہا کہ بھائی راتوں کو اٹھ کر تہجد کے وقت دعائیں ہم کریں, آنسو ہم بہائیں اور مدرسہ تمہارا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم نے اس کے لیے بہت دعائیں کی ہیں, تو کس کس کی دعا سے ہماری زندگیوں میں ترقیات ہوتی ہے اس کا ہمیں احساس نہیں. ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, ان کی دعاؤں کا بہت اثر ہوتا ہے اور ان کی قدر بھی کرنی چاہیے. تو حضرت جو ہیں میرے بہت مشفق اساتذہ میں سے ہیں. میں نے کئی کتابیں حضرت سے پڑھی, ابو داؤد شریف بھی حضرت سے میں نے پڑھی, موطأ امام مالک جو حدیث کی کتاب ہے وہ بھی حضرت سے پڑھی, جلالین شریف کے آخری 15 پارے میں نے حضرت سے پڑھے, اور اس کے علاوہ بھی اور میں نے حضرت سے کتابیں پڑھی ہیں. تو ہم بہت خوش نصیب ہے کہ حضرت یہاں تشریف فرما تھے اور ہم سب یہ عشاء کی نماز کے بعد سے اب تک حضرت ہی کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں بھی یہی نیت کر کے بیٹھا تھا کہ حضرت کی صحبت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں, اگر حضرت کا دل چاہے تو دو چار باتیں ارشاد فرمائیں, اگر دل نہ چاہیں تو حضرت دعا پر اس مجلس کا اختتام فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. دوستو, بزرگو, میں کچھ بھی نہیں ہوں. مولانا سلیم صاحب مدد اللہ علیہ نے بار بار میرا ذکر آپ کے سامنے کیا, میں تو استغفار ہی کرتا رہوں, توبہ ہی کرتا رہوں, روتا ہی رہوں, تو میرے بڑی سعادت ہے. جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو وہاں تک کسی آن کسی گلی بے فکری نہیں ہے. کان مملوکاً فاضحا مالکی ان ھذا من عاجل الزمن. مولانا سلیم صاحب اگرچہ میرے شاگرد ہیں لیکن اس شعر کے مصداق ہیں کہ کان مملوکاً, مملوک تھے, شاگرد تھے, لیکن اللہ جل شانہ نے ان سے خوب کام لیا اور کام دے رہے ہیں. اللہ ان کی زندگی میں برکتیں نصیب فرمائے, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ متمتے فرمائے, اور ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ اور صدقہ جاریہ بنائے. مجھے اس وقت ایک قصہ جو حضرت شیخ نے بلبہ مقدہ سے بارہا سنا, اسی کو سنا دیتا ہوں. اس میں میرے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے بہت عبرت کا سامان ہے. ان مشائخ سے جو دولتیں ملتی ہے وہ عشق کی دولت ملتی ہے. جیسے کسی نے کیا خوب کہا ہے, جو عشق کی خاصیت ہے وہی آگ کی خاصیت ہے. ایک کھانا بکھانا, ایک سینہ بسینہ, دیے ایک گھر سے دوسرے گھر والے جلاتے ہیں, اور مشائخ سے جو دولت ہوتی ہے وہ سینہ بسینہ حاصل ہوتی ہے, اور وہ جو دولت حاصل ہوتی ہے وہ کبھی نکلتی نہیں ہے. اور آدمی روحانی ترقیات کرتا ہے وہی چلا جاتا ہے. مجھے اس وقت جو قصہ سنانا ہے جو حضرت شیخ نے بولا کر سناتے تھے, اور آپ بیتی میں بھی حضرت تحریر فرمایا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا, اس کو کنیا کی دودھ تھی, وہ ہر وقت پریشان رہتا کہ یہ کنیا جو ہے مجھے آ جا رہے. بادشاہ کے معین اور مددگار ان کے وزیر ہوا کرتے ہیں. وزیر سے اس کا ذکر کیا تو کہا کہ بادشاہ سلامت, اس پہ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو سکاجی ہے, سکا پہلے دور میں یہ ووٹر ورکس وغیرہ تھا نہیں ہے, سکا جو ہے وہ اپنے مشکیزے میں پانی بھرتا ہے اور جو کہتے ہیں مجھے اتنے مشکیزے چاہیے وہ گھروں میں ڈال کر آتا ہے. لیکن یہ سکا جی کی میاں خوب جانے ہیں, بادشاہ سلامت نے سکا جی کو بلایا اور پوچھا, ارے سکا جی کی میاں تو جانے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت حضور آپ تو اتنے بڑے آدمی ہیں, اگر مجھے کیمیا بنانی آتی تو میں بھی آپ کی طرح شاندار محل بناتا اور شان بان ٹھاٹ کے ساتھ رہتا. میں تو غریب فقیر ہوں, چیتھرے حال ہوں, مجھے کیمیا ویمیا کوئی آتی نہیں ہے. چلا گیا, وزیر سے کہا, وزیر نے کہا باقی بادشاہ سلامت وہ سکا جی جانے ہیں؟ کہا وہ تو یوں کہتا ہے. تو کہا وہ جھوٹ بولتا ہے, میں سچ کہتا ہوں, یہ جانتا ہے. تو بادشاہ سلامت نے اپنا کوئی نائب بدل کر لیا اور اپنی فقیرانہ صورت بنا لی اور وزیر سے کہا مجھے اس کا گھر بتلا دے. وزیر نے اس کا گھر بتلا دیا. بادشاہ سلامت وہاں پہنچ گیا اور سکا جی کو دیکھ کر کہنے لگے, او سکا جی مجھے تو تم سے محبت ہو گئی ہے, میں ہی کچھ خدمت کر لیا کروں, کچھ مشکیزے پانی ڈال لیا کروں, آپ کی خدمت کیا کروں. کہا جا تو اپنا کام کر, تو کون ہے, کہاں سے آیا گیا؟ پر کچھ نہیں ہوں, ایسا ہوں, اکیلا ہوں, لاوارث ہوں, میرا کوئی ہے بھی نہیں ہے جو ہے. اور یوں کر کے ہزار کی طرح کی توازوں کی, توازوں تو انسان کو کام دے رہی ہے. تو بہرحال وہ سکا جی کی خدمت شروع کر دی, کچھ پانی ڈالا تھا اور کہتے ہیں کہ اپنی فقیری کا احتیاج کرتا ہوں, کہا میں کئی کئی وقتوں کا فاقہ ہی کرتا ہوں, میں کھاتا ہی نہیں ہوں, اور اس کو جانفا دے کر وہ کہیں جا کر کھا آتا. تو بار بار کبھی کہتے ہیں وہ اس کی پیر دباتا اور اس کی کپڑے کی جوئیں بھی پس وغیرہ وہ بھی مارتا اور بہت خدمت کیا کرتا. سکا جی نے ایک دن کہا کہ دیکھ مجھے بادشاہ نے بھی بلایا تھا, میرے پاس ایک علم ہے, وہ میرے ساتھ قبر کے اندر چلا جائے گا اور کسی کو میں لائق نہیں پاتا, لیکن تم ہی اس کے لائق ہو, مستحق ہو, میں تم کو یہ دم بتلاتا ہوں. تو کہنے لگا وہ کیمیا کی ایسی تیسی, مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے تو تمہاری محبت چاہیے, مجھے تو تمہاری محبت نے مار رکھا ہے. اس پر شیخ وہ شعر بھی پڑھا کرتے تھے, دیر و حرم میں شمس و قمر سے روشنی ہو تو ہو, میں کیا میں اپنی شمس دیر و حرم میں شمس و قمر سے روشنی ہو تو ہو, مجھ کو تو تم پسند ہو, اپنی پسند کو کیا کروں. تو بہرحال بادشاہ نے اس کو اپنا بنا لیا. ایک روز کہا کہ تو نے اپنا حال تو کچھ بنا بتایا نہیں کہ, لیکن یہ ایک دم میرے ساتھ چلا جائے گا. تو یہ کیمیا والا ہے, مجھے بادشاہ نے بھی بلایا تھا, اس کہا تھا لیکن اس کو میں انکار کر دیا, لیکن تجھے اس کا مستحق پاتا ہوں. اس کے تو دل میں ڈارک بن گئی, لیکن ظاہر سے کہا کیمیا کی ایسی تیسی, کیمیا کو کیا کروں, مجھ کو تم پسند ہو, تمہاری محبت پسند ہو, یہ وغیرہ. لاوارث ہوں, مجھے اپنا بیٹا بنا دو, میرا کوئی ہے بھی نہیں اس دنیا کے اندر, تم ہی ہو. ہزار طرح کی باتیں کی. تو ایک روز کہا کہ چلو آج چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کو لے کر جنگل میں لے گیا, وہاں اسی کے ہاتھ سے جڑی بوٹیاں ٹوڑوائی. اس نے بہت غور سے دیکھ لیا کہ کون سی جڑی بوٹیاں ہیں, وہ سب جڑی بوٹیاں لائے اور اس کو پکایا تو وہ کیمیا یعنی سونا بن گیا. یہ تو اس کے لیے بری حضرت بادشاہ بہت خوش ہو گیا. پھر رات کو صبح کو بھاگ گیا, وہ سکا بھی ہاتھ ملتا ہوا رہ گیا کہ کم بخت کیا کہے تھا, لاوا بھی بنا دو. وہ بھاگ گیا. بہرحال جب پھر اپنی مسنت ادا کر دے بعد بیٹھا, اسی سکا جی کو بلایا کہ سکا جی کیمیا جانے ہے. تو کہ ہاں خوب جانتا ہوں مگر یہ بادشاہ کے تخت پر نہیں ملتا, خدمت کرنے سے ملتا ہے. یہ اصل جملہ ہے خدمت سے, جو کچھ ملتا ہے وہ خدمت سے ملتا ہے. تو طلب جیسے مولانا نے بہت تفصیل کے ساتھ اس صحبت کو اولیاء اللہ کے ساتھ رہنے کو بہت تفصیل کے ساتھ سنایا, اس کے اوپر مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کی عبرت قصے میں بڑی عبرت کا سامان ہے کہ پیر دبانے نے بادشاہ کو کیمیا سکھا دی. تو اللہ والوں سے محبت انشاءاللہ یہ کامیابی کی چیز ہے, اور جو ان کی جو عشقی کیفیت ہے اس کا کچھ ذرات دل میں پڑ جاتے ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ قصے لکھتے ہیں اور پھر سے بڑے بڑے نتائج نکالتے ہیں. بہت مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک چونٹی تھی چھوٹی سی جثہ, اس کو حرمین حاضری کا شوق ہوا, بڑی پریشان رہتی تھی. وہ ایک چھوٹا سا جثہ سات سمندر پار وہ کیسے جا سکتی ہے, سمندر وہ تو بہہ جائے گی. کہتے ہیں کہ اس کی تمنا اللہ تعالیٰ کو پسند آئی اور ایک حرم کے کبوتر کو بھیج دیا. وہ چونٹی حرم کے کبوتر کے ساتھ چمٹ گئی اور اس نے پھر وہاں جا کر حرم کے اندر اس کو چھوڑ دیا. ایک چونٹی اس طلب صادق کی وجہ سے اس کا کبوتر نے وہاں پہنچا دیا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس قصے کو اس بات کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ یہ بندے اے صادق, تجھے اللہ سے ملنے کا شوق ہو وہ تو بہت لمبا راستہ ہے, تو کسی شیخ کے قلب کے ساتھ چمٹ جا, وہ تمہیں تمہارے بارگاہ علاقے میں چھوڑ دیں گے, تمہیں تعلق مع اللہ نصیب ہو جائے گا, تمہیں اللہ کی یاد نصیب ہو جائے گی. تو یہ چیز ہے اللہ والوں سے رہو, یہ بہت بڑا دنیا ہے, بہت بڑا. اچھا اللہ والوں کی صحبت کا بہت بڑا ثمرہ یہ ایک آدمی سوئے خاتمہ سے محفوظ ہو جاتا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مدنی مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو اس سلسلے سے منسلک ہو چاہے بر واسطہ یا بلا واسطہ وہ سوئے خاتمہ سے محفوظ ہوتا ہے. ایک قصہ اور یاد آ گیا کہہ دوں. امام راضی یہ معقولات کے امام تھے, وہ کسی شیخ سے جا کر بیعت ہو گئے, لیکن تھوڑی دیر محسوس یہ کرتے ہیں کہ میرے اندر سے کوئی چیز نکلی جا رہی ہے. شیخ سے جا کر کہا کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے اندر سے کوئی چیز نکلی جا رہی ہے. تو کہا یہ منطق فلسفہ ہے تمہارا, کیونکہ معقولات کے امام تھے. تو یہ جب تک برتن خالی نہیں ہوگا وہاں تک معرفت نہیں بھری جائے گی. تو کہنے لگے کہ حضرت یہ تو میں نے خون پسینہ ایک کر کے حاصل کیا ہے, یہ دولت مجھ سے چلی جائے مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, السلام علیکم. چلے گئے. عرصہ گزر گیا, ان کے موت کا وقت آیا, شیطان مردود آیا اور کہا کہ اللہ کی وحدانیت پر دلیل پیش کرو. انہوں نے دلیل پیش کی, شیطان نے توڑ دی. کہتے ہیں کہ 360 دلائل قائم کہ اللہ کی وحدانیت پر, سب توڑ دیے. ادھر ان کے شیخ کو مکشوف ہوا کہ میرے ایک مرید کو شیطان مرتے وقت پریشان کر رہا ہے, وہ وضو کر رہے تھے تو انہوں نے وہیں سے پانی چھڑکا, اللہ تعالیٰ نے پانی کو ان کے چہرے پر چونک گئے. وہ کہا کہ کیوں نہیں کہتا ہے کہ بلا دلیل کے خدا کو مانتا ہوں, کہا کہ بلا. تب اس شیطان سے ایمان پر خاتمہ ہوا. تو اس بزرگ مشائق کی صحبت کا بہت بڑا آدمی ہو, سوئے خاتمہ سے محفوظ ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سوئے خاتمہ سے محفوظ فرمائے. حسن خاتمہ بہت بڑی دولت ہے, اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ اپنے وقت پر نصیب فرمائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ کے حدیث سے ہم راضی ہو جائے. اور جیسے میں نے وہ چونٹی والا قصہ سنایا, اللہ والوں سے رہو, محبت رکھو, اچھے ماحول میں رہو, برے ماحول سے بھی بچو, جب تک ہو امکان ہو سکے برے ماحول کی طرف مت جاؤ. اور یہ جو انٹرنیٹ کی جو بلا ہے گھسی ہے اس وقت پر, جس نے جوانوں کو سب کو خراب کر رکھا ہے, اس میں اچھائی بھی ہے. سنے کا حادث کی کتابیں یہ چیزیں بھی ہیں, لیکن خیر کون دیکھتا ہے, شر ہی کو دیکھتا ہے. تو خیر دیکھو تو ٹھیک ہے, مبارک ہے, لیکن اس کے شر سے بچنا یہ بہت بڑی بات ہے. تو محترم بھائیو, بزرگو, دوستو, اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے, اللہ پوری زندگی کو پوری حیات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ کی یاد ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں کھنسی فرمائے, اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے, وہ معاکم اذا ما کنتم, تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اس کا استحضار, اور اس کا استحضار یہ چیزیں اہل اللہ کی صحبت سے حاصل ہوگی, ذکر اللہ کے کثرت سے یاد ہوگی. اور مومن جو ہے ذکر کثیر کیا کرتا ہے, منافق ذکر قلیل کرتا ہے. لا یذکر اللہ قلیلا, ذکر کی کثرت کرو. کچھ 10-15 منٹ ذکر کر لیا, اسے کام نہیں چلے گا. تو اگر مولانا حسن مدنی نور رام القدہ اپنے متعلقین کو جو ہاں اور اذکار بتلاتے تھے, ایک پاس انفاس ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر اپنے جو سانس اندر جاتا ہے اس میں اللہ کا تصور کرے, اور جو سانس باہر نکلنا ہو اللہ ہو. تو 4-4 گھنٹے جو ہے پاس انفاس کرتے تھے. تو محترم بھائیو, حضرت جی معین عام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ سنا کہ یہ ہمایوں کے مقبرے کے پاس کسی مسجد کے اندر جا کر گھنٹوں مراقب رہا کرتے تھے, گھنٹوں مراقب. تو اللہ تعالیٰ نے تبلیغی کام کیا اور عالم کے اندر جو ہے وہ پہنچایا. تو وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرما رہے, اپنی رضا محبت نصیب فرمائے, مرضیات پر چلائے, نامرضیات سے حفاظت فرمائے, اپنے وقت حسن خاتمہ نصیب فرمائے, بزرگوں کی صحبت ہمیں نصیب فرمائے. اور آپ حضرات بھی وہاں سرین صاحب سے جتنا زیادہ استفادہ کر سکو کرو, اس میں کمی نہ کرو. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخر أمورنا. اللهم إنا نسأل رضاك والجنة وسأل معنا حسن الخاتمة, وصلى الله تعالى خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, برحمتك يا أرحم الراحمين.